الرحمن الرحيم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. ان دشمنوں کی تمنا اور آرزو ایسی ہے کہ اگر تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ جیسا کہ انہوں نے کفر کیا, بس یہ ہے ان کی آرزو کی انتہا, تم بھی ان کے جیسے کافر بن جاؤ بس, تو تم اور وہ کفر میں برابر برابر ہو جاوے. سو تم ان منافقوں کو اپنا دوست مت بناؤ, تو والو نہ ہم دوستیاں مت گانٹو ان سے. وَإِنْ أَظْهَرُ الْإِيمَانِ, اگرچہ ایمان ظاہر کرے, مرتد ہو کے چلے گئے یا آئے, لیکن ان کے ساتھ دوستیاں مت گانٹو. ان کے ساتھ دوستی کب قائم کرنے کی, جبکہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے آئے اور مدینہ میں مقیم ہو جائے. اس زمانے میں شہادتین جس طرح ایمان کے لیے ضروری تھا, اس طرح ہجرت کی بھی ایمان کے لیے ضروری شرط کے درجے میں قرار دی گئی تھی. ہجرت بھی ہجرتن صحیحتن, صحیح ہجرت ہونی چاہیے جس میں ایمان پکا اور ثابت اور مضبوط ہوئے. معلوم ہوا کہ بعض لوگ ہجرت محض دکھلاوے کے طور پر کرتے تھے, دنیاوی مفاد, دنیاوی اغراض وغیرہ کے واسطے. اسی لیے مفسرین کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے, یہاں آیت میں ہجرت سے مراد ہے اللہ کے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر دشمنوں کے لیے قتال, دشمن سے قتال کے لیے جانا, اخلاص کے ساتھ, ثابت قدمی کے ساتھ, ثواب کی امید کے ساتھ, یہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے نکلنا, یہ ہے ہجرت. بہرحال دارالاسلام کی طرف ہجرت مراد لو, یعنی دارالکفر سے دارالاسلام, یا اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے ہجرت مراد لو, دونوں ہو سکتا ہے. ایسے ایک اعلیٰ ترین ہجرت تھی جو شروع زمانے کے اندر تھی, مسلمان مکہ سے مدینہ آتے. اب بھی جہاں کہیں بھی اسلامی احکام پر عمل کرنے میں دشواری ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر کے ایسی جگہ جانا جہاں احکام اسلام پر آسانی سے عمل ہو سکے. ایک اور ہجرت یہ تھی کہ دنیاوی اغراض سے ہجرت میں جانا, چاہے دارالاسلام ہجرت کر کے آؤ, چاہے حضور کے ساتھ غزوے میں جاؤ. کیوں؟ غنیمت حاصل کر. لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لتبعوا, مختصر سفر ہوئے, غنیمت یقینی ملنے والی ہوئے, دشمن بھی آسان ہوئے, تو یہ منافقین ضرور آئیں گے, اور آئیں گے غنیمت لینے کے واسطے آئیں گے. یہ ہجرت ہے لیکن غرض فاسد ہے. ایک اور ہجرت ہوا کرتی ہے کہ آدمی اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے اس کو ترک کر دے, یہ بھی ایک طرح کی ہجرت ہے. حدیث میں اللہ کی ممنوع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دینا, یہ بھی ہجرت کہلاتی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا, سو اگر یہ لوگ روگردانی کرے اور اسی کفر اور نفاق کے اوپر جم کر کے باقی رہے, وَعَقَامُ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ، جس کفر نفاق پر تھے اسی پر جھم کے اڑے رہے۔ فَخُذُوهُمْ، ایسوں کو قید میں پکڑو، وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں ملے وہاں کاٹ ڈالو، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ان میں سے کوئی والی، دوست، حمایتی اور مدد کرنے والا جو تمہارے دشمنوں پر تمہاری مدد کرتا ہو مت بناؤ۔ جی،
وہ دشمن تمنا کرتے ہیں کہ تم کفر کرو جیسا کہ انہوں نے کفر کیا، تاکہ تم اور وہ دونوں کفر میں برابر ہو جاؤ، چنانچہ تم ان کو دوست نہ بناؤ کہ تم دوستی کرنے لگو، اگرچہ وہ ایمان کو ظاہر کرے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صحیح طور پر ہجرت کرے، ان کا ایمان مضبوط ہو جاوے، چنانچہ اگر وہ منہ پھیرے اور وہ اپنے نفاق پر ہی قائم رہے تو ان کو قید کرو اور ان سے خطاب کرو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، اور ان کو دوست نہ بناؤ اور نہ مددگار، کہ تمہارے دشمن کے خلاف مدد میں کہ تمہارے دشمن کے خلاف تم مدد لینے لگو۔
اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقًا، مگر یہ کہ وہ لوگ جا ملے، یلجؤون، پناہ لے، حمایت حاصل کرے، ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان میں معاہدہ چلا رہا ہے۔ کائی کا معاہدہ؟ امان کا، یعنی جنگ نہ کرنے کا۔ ولیمن وصل الیہم، اور ان کے حلیف لوگوں سے اس کا معاہدہ ہو چکا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کا ایک قبیلے سے جنگ بندی کا معاہدہ ہے، کوئی تیسرا کافر قبیلہ اس کافر قبیلے سے جنگ بندی کا معاہدہ کرے، تو یہ تیسرے قبیلے سے مسلمانوں کا ڈائریکٹ جنگ بندی کا معاہدہ نہیں ہے، انہوں نے معاہدہ کیا کس سے؟ جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے، معاہد کا معاہد، وہ بھی عہد امان میں داخل سمجھا جاتا ہے، لہذا اب مسلمان وہ تیسرے قبیلے سے لڑیں گے نہیں اور وہ لوگ مسلمانوں سے لڑیں گے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاہد کا معاہد ہے، یعنی مسلمانوں نے جن سے معاہدہ کیا تھا ان سے انہوں نے معاہدہ کر لیا اور ان کے ساتھ انہوں نے حلف قائم کر لیا۔ مثال لاتے ہیں، جیسے ہلال ابن عویمر الاسلمی جب مکہ المکرمہ کے لیے گئے تو انہوں نے حضور سے معاہدہ کیا، حضور کے خلاف میں کسی کی مدد نہیں کروں گا، وعدہ پکا، اور جو لوگ حضور کے خلاف مدد کرے ان سے بھی میں مدد نہیں کروں گا، یہ وعدہ کر کے گئے۔ اب جو لوگ ہلال ابن عویمر اسلمی سے معاہدہ کرے وہ بھی اس جنگ بندی کے معاہدے کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ دوسری مثال، بنو بکر ابن زید، تیسری مثال، قبیلے بنو خزاعہ اور خزیمہ، چوتھی مثال، بنو مدلج، بنو مدلج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح ہوئی، تو جو لوگ ان سے صلح کیے ہوئے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ صلح کے اندر شامل ہو جائیں گے، جیسا کہ کل بتلایا تھا، بنو مدلج کے سردار سراقہ بن مالک آئے، حضور سے صلح کی بات کی، حضور نے حضرت خالد کو بھیجا، جاؤ خالد یہ تین شرطوں پر ان سے صلح پکی کر کے آؤ۔ او جاؤکم حصرت صدورہم، یا ان لوگوں کے ساتھ جا ملے جو تمہارے پاس آئے اور ان کے دل تنگ ہو گئے ہیں تمہارے ساتھ جنگ کرنے سے، مع قومہم، اپنی قوم کا ساتھ دے کر. بعض کافر ایسے بھی صلح کرنے آئے کہ حضور ہم کافر ہیں، وہ کہتے تھے ہماری قوم کافر ہے، لیکن ہماری قوم اگر آپ کے اوپر حملہ کرے جنگ کرنے آئے تو ہم اپنی قوم کو بھی ساتھ نہیں دیں گے، ہم الگ تھلگ رہیں گے. تو بعض کفار ایسے بھی آئے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی قوم اور خاندان کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے کبھی جنگ نہیں کریں گے. دوسری شکل، او یقاتلوا قومہم، یا مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنی قوم سے بھی لڑنا نہیں چاہتے. مسلمانوں کے ساتھ مل گئے حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، کیوں؟ مسلمان اس کافروں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کے خاندان سے. تو یہ چند لوگ امن پسند شانتی پریہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ مل جاوے اور کہے کہ ہم تمہارے ساتھ مل کر کے ان کافروں سے نہیں لڑیں گے. کیا مطلب؟ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں سے نہیں لڑیں گے، کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے نہیں لڑیں گے. امن شانتی پیس فل لائف وہ لوگ جینا چاہتے ہیں. اے ممسکین عن قتالکم و قتالہم، یعنی وہ رکے ہوئے ہیں تم سے لڑائی سے بھی اور ان سے لڑائی سے بھی. تو مسلمانوں کو کیا کرنے کا؟ فلا تتعرضوا الیہم، ان سے کوئی تعرض نہیں کرنے کا، یعنی چھیڑ خوانی لڑائی خوانی ان سے نہیں کرنے کی. بِأَخْذٍ، قیدی پکڑنے کا نہیں، ولا قتلٍ، ان کو کاٹ بھی نہیں ڈالنے کا. علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اور بعد والی آیت آیت السیف کے ذریعے سے منسوخ ہے. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ کے ذریعے منسوخ ہے. اب تو کہنے کا یا تو جزیہ دو یا ایمان لاؤ ورنہ کاٹ ڈالیں گے، لیکن ہر موقع پر ایسا نہیں ہے، یاد رکھنا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، یہ تو اللہ کا احسان کہ وہ تمہارے ساتھ جنگ بندی کی صلح کرنے کے لیے آئے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتے. یہ جو امن پسند شانتی پریہ لوگ آئے صلح شانتی کی بات کرنے والے، اگر اللہ چاہتے تو ان کے دلوں میں بھی تمہارے بارے میں نفرت بھر دیتے اور وہ بھی مسلمانوں کے خلاف لڑنے آتے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ایسی لڑائیوں سے پاک رکھا. اللہ کا احسان. لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ کیسے ہوتا؟ بہی طور پر کہ ان کے دل مضبوط ہوتے اور وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے آتے. فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور وہ کافر تمہارے ساتھ لڑنے آتے. وَلَكِنَّهُ لَمْ يَشَاءَ، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا اور اللہ نے ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، سو اگر وہ تم سے لڑائی کرنے سے الگ تھلگ رہے، مسلمانوں سے لڑتے نہیں ہیں، الگ تھلگ رہتے لڑائی سے. فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور تم سے قتال نہیں کرتے. بھارت میں کہتے ہیں کہ اکثریت اس پر عمل کرنے والی ہے غیر مسلموں کی. وَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اکثر اس ملک کے غیر مسلم ایسے ہیں. وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور وہ تمہارے ساتھ سلامت روی کا معاملہ رکھے، تمہارے ساتھ صلح سلامتی کا رویہ رکھے، یعنی صلح سے رہے مسلمانوں کے ساتھ. تم تمہاری زندگی جیو، ہم اپنی زندگی جیتے، کوئی لڑنے وڑنے کا نہیں ہے. انقادو، پابند بن کے، تابع بن کر کے، مطیع بن کر کے اچھی طرح رہے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ. فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو ان کے خلاف کارروائی کرنے کا اختیار نہیں دیا. ایسے امن پسند، شانتی پریہ کافروں کے ساتھ جو ہے کوئی لڑائی نہیں لڑنے کی، قید بھی نہیں پکڑنے کا، مار بھی نہیں ڈالنے کا ان کو، ان کے ساتھ بھی امن صلح شانتی سے رہو. یہ سب چیزیں یاد رکھنے کی. وہ لوگ کہتے ہیں نا قرآن میں جہاد کا حکم ہے، جو کافر ملے حیث وجد تو منہ مار ڈالو، وہ ایسا اشکال کرتے تو ان کو پھر یہ آیت کھول کے دکھانے کی. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. قرآن نے منع کیا ہے ان کو، امن شادی کے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ جنگ ہم نہیں کر سکتے، قتل و قتال ہم نہیں کر سکتے. اور وہ آیت بھی بتانے کی، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، وہ آیت بھی دکھانے کی کھول کے. چلو،
سوائے وہ لوگ جو شامل ہیں ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی امن کا عہد ہو اور جو ان کے حلیف ہیں، جیسا کہ
وہ بھی مطالعہ کرتے ہیں قرآن کا، پھر ایسی آیتوں پر وہ نشان لگاتے ہیں، اور پھر جب کبھی جو ہے مجلس سے مذاکرہ وغیرہ ہوتے تو وہ آیت نکال کے بتاتے ہیں کہ ہماری تمہاری صلح کیسے ہو سکتی ہے، تم کو تو یہ تعلیم دی گئی، فقتل المشرکین حیث وجدتم، پھر کیسے ہم ساتھ رہ سکتے ہیں. تو پھر ان کو یہ آیت بھی بتانے کی نکال کے. جی،
جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال ابن عمیر،
دوسری بات کہنے کی کہ وہ وار آرڈر ہے، وار آرڈر یعنی جنگ کے موقع کا حکم ہے وہ، اور جنگ کے احکام تو ہر مذہب میں ہیں، رامائن میں، مہابھارت میں، وہاں بھی ہے کہ دشمنوں کے خلاف ارجن کو حکم ہو رہا ہے تیر چڑھاؤ، لکشمن یہ کر رہے ہیں، فلاں یہ کر رہے ہیں، وہاں بھی ہے ادھر. تو جنگ کے موقع کے احکامات تو ہر مذہب کی کتابوں میں لکھے ہوئے، کوئی منع نہیں کر سکتا. جی،
تمہار جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال ابن عمیر الاسلمی سے عہد کیا تھا، یا وہ لوگ تمہارے پاس ایسی حالت میں آ ہوئے کہ ان کے دل تنگ ہے اس بات سے کہ وہ اپنی قوم سے، اپنی قوم کے ساتھ مل کر جنگ کرے، یا تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑے، یعنی تمہارے اور ان کے درمیان تمہارے اور ان سے قتال سے رکے رہے، چنانچہ تم ان سے قتل اور قید کر کے تعرض نہ کرو. اور یہ اور اس کے بعد والی آیت شریف سے منسوخ ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ تم پر ان کو مسلط کرنا چاہتا تو تم پر ان کو مسلط کر دیتا، ان کے دلوں کو مضبوط کر کے، پھر وہ تم سے لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا، چنانچہ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، چنانچہ وہ دور رہے اور قتال نہ.
یہ رعب کا ڈالا جانا یہ بھی بہت بڑی نعمت کہ وہ مرعوب. حضور کا رعب کتنے دور سے چلتا تھا، نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے سے اللہ نے میری مدد کی. اور حضور کے طفیل میں امت کا رعب ہے دشمنوں کے دلوں میں، جتنے گناہ کریں گے رعب کم ہوگا، نیکیاں زیادہ کریں گے گناہ سے بچیں گے رعب بڑھے گا، شریعت پر عمل کرے تو رعب بڑھے. جی،
صلح کا طریقہ اختیار کرے یعنی تمہارے تابع رہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی کارروائی کا راستہ، کوئی کارروائی کرنے کا حق نہیں دیا ہے.
ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنو قومہم کلما ردو الی الفتنۃ ارکسوا فیہا. کچھ دوسرے ایسے لوگ بھی ہیں کافروں میں، غیر مسلموں میں، کہ وہ تم سے بھی بے خطر رہے ہیں، یامنوں کو تم مسلمانوں سے بھی خطرے سے دور رہے، بے خطر رہے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ ایسے رہے کہ مسلمان ان کو کچھ نہ کرے، بے خطر رہے مسلمانوں سے. اور وہ کیسے رہیں گے؟ بِإِظْهَارِ الْإِيمَانِ عِنْدَكُمْ، تمہارے پاس آ کر کے ایمان کا اظہار کرے تو مسلمان کہیں گے کہ یہ تو مومن ہے، اس کو نہیں ماننے کا. اور اپنی قوم سے بھی بے خطر رہنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ اپنے ایمان کا اظہار کرے تو کافر ان کو ستائیں گے، لیکن یہ کیسے چالاک لوگ مسلمانوں سے بھی بے خطر رہنا چاہتے ہیں، اپنی قوم کافروں سے بھی بے خطر رہنا چاہتے ہیں، اور اس کا طریقہ کیا؟ بالکفر اذا رجعوا الیہم، جب اپنی قوم کے لوگوں کے پاس لوٹ کے جائیں گے تو کہیں گے کہ ہم تو تمہارے جیسے کافر ہی ہے. مسلمان کے پاس آئیں گے تو کہیں گے کہ میرا نام یہ، میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، ٹوپی بھی پہن لے رہے، مسجد کے باہر تو لاریاں کھڑی رہتی، 5 روپے کی ٹوپی لینے میں دیر کتنی. اور پھر ان کے قوم کے پاس گئے تو کنکو بھی لگا دیا اور چندہ بھی کر دیا، ہم تو تمہارے جیسے ہیں. یہ کس نے کیا؟ قبیلے اسد، قبیلے غطفان کے لوگوں نے. مدینہ آتے اسلام ظاہر کرتے، عہدہ کرتے تاکہ مسلمان سے امن میں رہے، اپنی قوم میں جاتے کفر کرتے، نقض عہد کر جاتے. اب ان کی قوم کے لوگ جب ان کی واپسی ہوتی مدینہ سے تو پوچھتے، اللہ مدینہ گئے تھے نا، مسلمان ہو کے آئے تم؟ تو کیا کہتے قوم کو دکھانے کے لیے؟ ہم تو بندر اور بچھو پر ایمان لائے ہیں. یہ حضور اور صحابہ کی توہین میں جملے بولتے ہیں کہ ہم گئے تھے مدینہ ایمان لائے، لیکن بندر بچھو پر ایمان لائے، یعنی ان کے شر سے بچنے کے لیے ظاہر میں ایمان لائے، اور مسلمانوں کو بندر بچھو کی طرح یہ لوگ تعبیر کرتے تھے، یہ اسد اور غطفان کے لوگ. اب یہ دوگلوں کا حال کیا تھا؟ کلما ردو الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب بھی وہ فتنے کی طرف جو ہے لوٹائے جاتے، یعنی شرک کی طرف بلائے جاتے تو اس میں گر جاتے ہیں. وقوع اشد وقوعین، یہ علامہ سیوطی نے مطلب لیا ہے کہ جب بھی ان کو یہ دوگلے لوگوں کو شرک کے لیے بلایا جاتا ہے کہ چلو ابھی اپنا یہ تہوار ہے، چلو ابھی یہ بت پرستی کرنی ہے، تو فوراً تیار، اشد وقوعین، پورے طور پر جو ہے شرک میں بت پرستی میں لگ جاتے ہیں. یہ ان کا حال، چونکہ ایمان تو پکا نہیں تھا، خالی دکھلاوے کا تھا. دوسرا مطلب جو دوسرے مفسرین نے لیا، کلما ردو الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، فتنے سے مراد مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی دعوت. یہ دوگلے لوگوں کو جب کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کافر لوگ بلاتے ہیں، ارکسوا فیہا، تو اس میں اوندھے گرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے خلاف پوری طاقت سے لڑنے تیار ہو جاتے ہیں. ابھی تو مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی ایمان لائے، لیکن جب کبھی بھی ان کے اصلی ہم مذہب لوگ مسلمانوں کے خلاف ان کو جنگ کی دعوت دیتے ہیں تو پورے طور پر ان کی دعوت قبول کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار. فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، سو اگر وہ تم سے الگ تھلگ نہ ہوئے، قتال کو نہ چھوڑے، تمہارے خلاف جنگ کو بند نہ کرے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہارے سامنے صلح پیش نہ کرے، سلامتی کا معاملہ نہ رکھے تمہارے ساتھ، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو تم مسلمانوں سے نہ روکے بلکہ اپنے ہاتھوں کو تم مسلمانوں پر چلاوے، تو پھر ایسے کافروں کے لیے کیا کرنے کا؟ فَخُذُوهُمْ، قید پکڑو، موقع ملے دو، وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی پاؤ تم ان کو کاٹ ڈالو، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کھلم کھلی سند دے رکھی ہے، کاٹو ان کو. برہانن بینن، واضح ظاہر برہان ان کے قتل کا اللہ نے دے رکھا ہے. کیوں؟ اس کا سبب ان کی غداری، انہوں نے تو غداری کی، خالی زبانی کلمہ پڑھا، حالانکہ وہ کافر ہی تھے اور تمہارے خلاف لڑنے بھی تیار، تو ایسوں کو موقع ملے تو صلح دینے کا. جی
اور خلی تم ایسے لوگوں کو پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہے, ایمان کو ظاہر کر کے تمہارے پاس, اور امن میں رہے اپنے قوم کے پاس اسے کا اظہار کر کے جب اپنے قوم کے پاس لوٹے, اور وہ اسد اور غطفان کے لوگ ہیں. چند جب ان کو شرک کی کفر کی طرف بلایا جاتا ہے تو اس میں عمدے گر جاتے ہیں. چند اگر جنگ کو چھوڑ کر دور چلنجا کو جنگ چھوڑ کر دور نہ رہے اور صلح روی کا طریقہ اختیار نہ کرے اور تمہارے ساتھ اپنے ہاتھوں کو نہ روکے رکھے تو ان کو قید کرو اور ان کو قتل کرو جہاں تو ہی تم ان کو پاؤ, اور یہی لوگ ہیں کہ جن کے خلاف تمہارے لیے کھلی سند ہے ان کے قتل و قید پر ان کی غداری کی وجہ سے.
وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا, حضرت عیاش رضی اللہ تعالی عنہ چلے جا رہے تھے, ایک کنانی صحابی سے ان کی ملاقات ہوئی. وہ کنانی ایمان لا چکے تھے لیکن حضرت عیاش کو معلوم نہیں کہ یہ ایمان لے آئے ہیں, اسی لیے حضرت عیاش نے وہ کنانی صحابی رضی اللہ عنہ کو قتل کر ڈالا. بعد میں ان کو پتا چلا کہ یہ تو مسلمان ہو گئے تھے اور میں نے جہالت میں غلطی سے مار ڈالا. حضور کو آ کے بتلایا, حضور یہ غلطی مجھ سے ہو گئی, میں تو اس کو کافر سمجھتا تھا, وہ تو ایمان لا چکے تھے, اس پر یہ آیت نازل ہوئی. نمبر دو, حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو مار ڈالا, وہ آدمی کلمہ طیبہ پڑھ رہا تھا لیکن سمجھے کہ یہ تو ہے غیر مسلم, خالی دکھاوے کے لیے ایسا کرتا ہے, مارو اس کو, مار ڈالا اس کو. حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس پر یہ آیت نازل ہوئی. کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کو غلطی سے بھی مار ڈالے, غلطی سے بھی نہیں مار ڈالنے کا کسی مسلمان کو, یعنی مناسب نہیں ہے کہ اس سے قتل کا جرم صادر ہوئے. مخطئا فی قتلہ, قتل میں غلطی کرنے والا ہو, قصد نہیں تھا لیکن مار ڈالا, کہ نہ مار ہی ڈالا غلطی سے ہی صحیح, تو کیا کرنے کا. وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنًا, ایک سزا تو یہ ہے کہ کفارہ دینا پڑے گا. کیا کفارہ دینا پڑے گا؟ کہ جس نے مسلمان کو غلطی سے مار ڈالا, مثلاً کسی اور کی طرف تیر چلایا, شکار کی طرف یا درخت کی طرف, لیکن مسلمان بھائی کو لگ گیا, دوسری شکل, ایسی چیز کے ذریعے سے مارا کہ اس کے ذریعے سے غالب گمان قتل کا نہیں تھا. یعنی بھائی کوئی آدمی کسی کو واہنی سے مارے تو بھائی مرے نہیں, مرے واہنی سے مارنے سے کیا مرے, تو ایسی چیز کے ذریعے سے مارے جس سے کوئی آدمی مرتا نہیں ہے, لیکن اس دن مر گیا, مارا اور مر گیا, اب کیا کریں گے. تو میں تو سپاٹا مارنے کی نیت سے, دیکھے سبق میں نیند بہت نکالتا ہے, مارو آج اس کو, وہ مر ہی گیا, اب کیا کریں. یہ ہے تو کفارے کے اندر ایک ایمان والا غلام باندھی آزاد کرنی پڑے گی, غلامیاں باندھی, یہ ہو گیا کفارہ. دوسری سزا, ودیتم مسلمتن الى اہلی, مقتول کے گھر والوں کو دیت کی رقم چکانی پڑے گی. ان کے گھر کا ایک آدمی مارا گیا نا, ہو سکتا ہے وہی کما کے کھلاتا ہو, گھر کا فرد گیا اس لیے دیت کی رقم چکانی پڑے گی. آ رہی دیت کی تفصیل لمبی چوڑی. الا ان یصدقوا, مگر یہ کہ مقتول کے رشتہ دار لوگ دیت معاف کر دیوے, کل دیت معاف کرے یا دیت کا ایک جز معاف کرے, دونوں معافی معتبر ہے. مکمل دیت معاف کر دیوے تو بھی چلے, نہ آدھی پاؤ پونی دیت معاف کرے تو بھی چلے, دونوں طرح چلے. یا تصدق کا معنی کیا کہ معاف کر دے گا. ٹھیک ہے, اس کو بھی قرآن نے صدقے سے تعبیر کیا. دیت کی معافی بھی ایک طرح کا صدقہ ہے اپنے مومن بھائی پر. اور حدیث شریف سے پتا چلا کہ 100 اونٹ دینے کے ایک اونٹ کا بھاؤ ذرا پوچھو نہیں ابھی کتنا چلتا ہے, تو پتا چلے کہ 100 اونٹ میں پھر آئندہ کبھی آدمی غلطی سے مچھر بھی نہیں مارے. پھر ایک تو سزا آ گئی غلام باندھی کی آزادی کی, اور دوسرا 100 اونٹ دینے کے. اس میں 20 بنت مخاص, 20 بنت لبون, 20 ابن لبون, 20 حقے, 20 جزے اس طریقے سے دینے پڑیں گے بھائی. 100 20 20 20 کر کے 5 قسم کے دینے کے. تو احناف کے یہاں 20 بنت مخاص, 20 بنت لبون, 20 ابن مخاص, 20 حقہ, 20 جزا. سونا دینا ہو تو 1000 دینار, چاندی دینی ہو 10000 درہم. احناف کے یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چاندی 12000 دینار ہے. صاحبین کے یہاں یہ اموال ثلاثہ جو ہے نا, اس کے علاوہ 200 گائے بھی دے سکتے ہیں, 1000 بکری بھی دے سکتے ہیں, یا 200 جوڑے کپڑے بھی دے سکتے ہیں صاحبین کے نزدیک دیت کے اندر جائز ہے اس طریقے سے کرنا. باقی یہ سب تعریفیں تو آپ کتاب الزکات میں پڑھ چکے ہو, بنت لبون نے, مخاز نے, حقہ نے, جیزا نے, سب وہاں پڑھا تھا. یادہ کرنا آپ کی توہین اور میں نہیں کرنا چاہتا. اور حدیث سے پتا چلا کہ 20 بنت مخاز, اسی طرح بنت لبون, ابن لبون, حقے, جیزے. اور یہ کس پر واجب ہوگا؟ علی عاقلت القاتل, قاتل کے رشتہ داروں پر. دیکھو یہ ہے معاشرہ اچھا بنانے کا حکم. ماحول اچھا بناؤ گھر کا, کہ گھر کا کوئی فرد کسی کو قتل کر کے نہ آوے. عقل سے سوال ہوتا ہے نا کہ بھئی اس نے مارا, رشتہ داروں پر سزا کیوں؟ تم نے گھر کا ماحول گندا بنایا تو تمہارے فرد ایک کسی کو مارنے گیا. اگر تمہارا خاندان کا ماحول اچھا ہوتا, سب تمہارے لڑکے سیدھے سادے صوفی سنت ہوتے تو ایسی حرکتیں نہ کرتے. تو تمہارا لڑکا بگڑا پورے خاندان کا جرم ہے, اس لیے پورا خاندان مل کے جرم ادا کرے. کتنی بڑی حکمت شریعت نے رکھی دیکھو. اب اس طریقے سے پورے خاندان والوں پر جرمانہ عائد ہوئے تو آئندہ سب اپنے بچوں کو برابر رکھے. کوئی ذرا بھی طوفانی ہو تو مار مار کے سیدھا کرے اس کو کہ تو سیدھا رہے, ورنہ ابھی جو جرمانہ جو آیا تو سب پر آئے گا اس طریقے سے. اور دوسری حکمت وہ ہے میراث, کہ اگر یہ مرتا قاتل تو تم میراث لینے دوڑتے نہیں, تو اب سزا اس پر آئی تو جرمانے میں بھی حصہ دو. تو اور یہ رشتہ دار کون؟ قاتل کے اصول اور فروع کے رشتہ دار. اور بڑی رقم ہے 100 اونٹ دینا, اس لیے 3 سال کی مہلت دیں گے, 3 سال پر تقسیم کر دو. مالدار ہر سال آدھا دینار دے وے, رشتہ داروں میں جو مالدار ہوئے وہ, بہت سارے رشتہ دار ہیں. درمیانی قسم کا ہر سال چوتھائی دینار دے وے. اور اگر رشتہ داروں سے پورا نہ ہوتا ہو تو بیت المال سے لینے کا. بیت المال بھی لکھا ہو, خالی ہے, کیسے ہوئے تو دے بیت المال, تو پھر خود قاتل سے وصول کرنے کا. اکیلا تو اکیلا دے, تیرے رشتہ دار میں تو کوئی دیوے ایسا ہے وہ نہیں. عورت کی دیت مرد کے مقابلے میں آدھی ہے, مسلمان اور ذمی کی دیت برابر برابر ہے. کیا قانون ہے اسلام کا؟ عدل و انصاف تو دیکھو. دارالاسلام میں رہنے والے کافر کی جان کو کیسا تحفظ کہ اس کی اور مسلمان کی دیت یکساں ہے بھائی. امام شافعی فرماتے کہ یہودی عیسائی کی دیت میں 4000 درہم, مجوسی کی دی ہم 800 درہم، ہم کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہی 1000 دینار ہمارے یہاں برابر برابر دونوں کے واسطے. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہے، اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہے اور قاتل ایمان والا ہے، قاتل ایمان والا ہے تو کیا سزا آئے گی؟ فتحریر رقبت مؤمنہ، بس ایک غلام یا باندھی آزاد کر دو، ایک غلام یا باندھی آزاد کر دو جو ایمان والا ہو، یعنی قاتل پر کفارہ آئے گا، دیت نہیں آئے گی، دیت نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ مقتول حربی تھا، مقتول حربی تھا، اس لیے دیت نہیں سونپی جائے گی مقتول کے رشتہ داروں کو حربی ہونے کی وجہ سے. دیکھو ابھی جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی جن کی ترجمانی علامہ سیوطی نے کی، کہ رشتہ داروں سے دیت کی رقم ادا نہ ہو سکے تو بیت المال سے، بیت المال سے ادا نہ ہو سکے تو خود قاتل. امام صاحب کے یہاں ایک اور گنجائش ہے، وہ کیا؟ اگر قاتل اہل دیوان میں سے ہے تو دیوان کے اندر شریک افراد وہ جو ہے 3 سال کے اندر اس دیت کی رقم کو ادا کرنے میں تعاون کریں گے. اہل دیوان کا کیا مطلب؟ نیشنل رجسٹر، این آر سی آ رہی ہے، کیا مطلب اس کا؟ نیشنل رجسٹرڈ آف سٹیزن شپ، یہی اہل دیوان ایک قدیم اصطلاح تھی، اگرچہ اس کی شکل الگ تھی اور یہاں اس کی شکل پتہ نہیں کیسی آتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر اس کو آغاز فرمایا کہ جو لوگ جنگ میں جا سکے، سرحدوں کی حفاظت کر سکے، ان کا ایک نیشنل رجسٹر بناؤ، سب کے نام ان میں لکھ کے رکھو، ضرورت پڑے تو ان کو بھیج دینے کا محاذ پر اور سرحدوں کی حفاظت میں، دشمنوں کی جنگ میں. اب یہ لوگ چونکہ ہر وقت تیار ہے، سینٹرل ریزرو فورس ہے، یعنی ان کو حکومت نے محفوظ رکھا ہے جنگ کے لیے، تو وہ بیچارے کمانے نہیں جا سکتے، تو ان کے لیے باقاعدہ وظیفے جاری کیے کہ ان کو وظیفے دو، یہ اہل دیوان. تو اگر قاتل اہل دیوان کے اندر سے ہے تو دیوان میں شامل جو اس کے رفقا ہے ان کو جو وظیفے ملتے اس میں سے یہ قاتل کی دیت چکائی جائے گی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر مقتول ایسی قوم کا ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان میں عہد چلا رہا ہے، تمہارے اور ان کے درمیان میں معاہدہ چلا آ رہا ہے، ایسی قوم کا یہ مقتول ہے، اب دیکھو یہ جو اوپر آیت گزری نے، فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، مقتول کافر، قاتل مسلمان، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقتول مسلمان ہو لیکن اس کے تمام رشتہ دار عربی ہو. اور ایسا کیوں ہوا کہ یہ آدمی مسلمان ہوا لیکن اس کے باوجود دارالحرب ہی میں رہتا تھا، ہجرت کر کے دارالاسلام نہیں آیا اور اس کو کسی نے مار ڈالا مسلمان میں. دوسری شکل، آیا ہجرت کر کے دارالاسلام میں مسلمان بھی ہوا لیکن یہاں سیٹ نہیں ہوا یا رہنا اچھا نہیں لگا، پھر چلا گیا دارالحرب اور وہیں کسی مسلمان نے اس کو مار ڈالا. اب ایک اور شکل لا رہے، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر مقتول ایسی قوم کا ہے یعنی کافر ہے لیکن تمہارے اور ان کے درمیان میں عہد چلا رہا ہے، یعنی مسلمانوں نے کسی کافر قوم سے جنگ بندی کا معاہدہ کیا، صلح کا معاہدہ کیا، یا وہ مقتول ذمی ہے، فدیتم مسلمتن الی اہلی، تو اگر کوئی مسلمان اس کافر کو قتل کر ڈالے جو ذمی ہے یا معاہد ہے تو اس کی دیت کی رقم اس مقتول کے رشتہ داروں کو سونپنی پڑے گی، دیت کی رقم مقتول کے رشتہ داروں کو سونپنی پڑے گی، کیوں؟ معاہدے کی وجہ سے، کہ تمہارا ان سے جنگ بندی کا معاہدہ تھا پھر کیوں مارا، اس لیے جو ہے دیت کی رقم چکانی پڑے گی، یا وہ دارالاسلام میں رہتا تھا اس کی جان کی حفاظت ہے پھر کیوں مارا، اس لیے دیت کی رقم دینی پڑے گی. اچھا کتنی دیت دینی پڑے گی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مومن کی دیت کا ایک ثلث، اگر وہ ذمی یا معاہد یہودی یا نصرانی ہو تو مومن کی دیت کا ایک ثلث دینا پڑے گا. اب امام شافعی کے نزدیک مومن کی دیت 12,000 درہم، تو اس کی دیت ایک ثلث یعنی 4,000 درہم دینے پڑیں گے جبکہ یہودی یا نصرانی ہو. اور امام شافعی کیا فرماتے ہیں کہ اگر وہ مجوسی تھا، کون؟ مقتول ذمی مجوسی تھا، تو دسویں کے دو تہائی دینے کے، دسویں کے دو تہائی، اور وہی جو آپ کو بتلایا گیا تھا 800 درہم، 800 درہم دسویں کے دو تہائی ہوتے ہیں، 4×12,000 دسواں اور تہائی، تہائی دسویں کا تہائی، اس لیے 800 درہم اس کے حساب میں بیٹھتے ہیں وہ دینے کا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہودی اور نصرانی کی دیت 6,000 درہم ہے، اور احناف کے نزدیک تو وہ سب برابر برابر، مسلمان کی اور ذمے کی معاہد کی سب برابر برابر. کفارہ بھی آئے گا، خالی دیت نہیں، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک ایمان والے گردن غلام بانی کو آزاد کرنا قاتل پر ضروری ہے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، جو آدمی غلام اور بانی کو آزاد نہیں کر سکتا، قاتل غلام بانی آزاد نہیں کر سکتا، کیوں؟ ملتے ہی نہیں، جیسے کہ آج کے زمانے میں فقد کا مطلب ملتے ہی نہیں غلام بانی، یا ہی کہ پیسے نہیں ہیں، ہما یا سلوہاری پیسے نہیں، لکھا کڑکا قاتل، تو 2 مہینے کفارے میں لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے بھائی، 2 مہینے روزے لگاتار، بیچ میں وہ 5 دن نہیں آنے چاہیے حرام روزے والے، 2 مہینے کنٹینیو روزے رکھنے گئے. اب بولو 2 مہینے کفارے میں مسلسل روزے رکھے تو آئندہ کسی کو ٹپلی مارنے سے پہلے بھی سوچے وہ، تماشا مارنے سے پہلے بھی سوچے وہ. اللہ سبحانہ وتعالی نے طعام کی طرح منتقل ہونے کو یہاں نہیں بیان فرمایا کہ 2 مہینے اگر لگاتار روزے نہ رکھے تو فقیروں کو کھانا کھلاوے، جیسے زہار کی سزا میں ایسا یہاں نہیں فرمایا، اور یہی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، یہی احناف کا مسلک ہے، اور امام شافعی کی 2 روایت میں راجے کال یہی ہے، توبتم من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ توبہ ہے، مصدر منصوب ہے، فعل مقدر ہوگا، وکان اللہ علیما حکیما، اللہ اپنی مخلوق کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور اللہ تعالی ہر کام کی تدبیر بہت اچھی طریقے سے کرتے ہیں. جی
اسی مومن کے لیے درست نہیں ہے کہ جسے مومن کو قتل کرے، یعنی ایک مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اسے جسے مومن کا قتل شادی ہو، مگر یہ کہ غلطی سے ہو بغیر ارادے کے قتل ہو جائے، اور اگر کسی کو قتل کیا تو اگر کسی مومن کو غلطی سے قتل کیا اس طور پر کہ اس کے علاوہ کے ماننے کا ارادہ تھا، جیسے کہ شکار اور درخت، پھر اس کو لگ گیا، یا اس کو ایسے آلے سے مارا کہ اس سے غالباً اور عام طور پر قتل نہیں ہوتا ہے تو اس پر ایک غلام ایک مومن غلام آدمی کو آزاد کرنا ہے اور اس کے خاندان والوں پر مقتول کے ورثہ پر مقتول کے ورثہ کو دیت دینا ہے مگر یہ کہ وہ معاف کر دے گئے اور حدیث شریف میں ہے کہ دیت 100 اونٹ ہے 20 بلد مخاز اور اسی طرح
یہ سب آیتیں دیکھ لو کسی طرح کا بھی قتل اسلام میں آسان نہیں ہے ہر قتل پر ڈینجر ڈینجر بھاری بھاری سزائیں جی امن چاہتا ہے نا اسلام اس وجہ سے اور جن کے یہاں امن نہیں ہے ان کے یہاں قتل کی کوئی سزا نہیں مارو نے پھر مقد سیٹنگ کر کے چھٹ جاؤ چلو
اور بھی
کسی اور کے سر پہ ڈال دو اس نے مارا تھا چلو
اور یہ قاتل کے خاندان والوں پر ہے اور وہ اصول اور فروغ اور وہ عصبہ ہے اصول اور فروغ تو ان تقسیم کرنا ہے ان کے عصبہ پر 3 سال کی مدت کے مطابق مالدار پر ان میں سے نصف دینار اور متوسط درجے کے آدمی پر روبو دینا ہے ہر سال چنانچہ اگر وہ ادا نہ کر سکے تو بیت المال میں سے اگر بیت المال میں سے دینا بھی دشوار ہو تو قاتل پر لازم ہوگا
ایسے ایسے قوانین ملک میں نافذ ہوئے تو ایک بھی قتل نہیں ہوئے ایک بھی نہیں ہوئے پورا ملک امن سکون کا گہوارا بن جائے جی
چنانچہ اگر مقتول تمہارے دشمن کون سے ہو تو قاتل حال یہ کہ قاتل ایمان والا ہو تو اس پر ایک مومن غلام آدمی کو آزاد کرنا ہے کفارے کے طور پر نہ کہ دیت کے طور پر اسے قتال کی وجہ سے اور اگر مقتول ایسے قوم سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی عہد ہو جیسے کہ ذمی تو بھی ان کے گھر والوں پر دیت دینا ہے گھر والوں کو دیت دینا ہے اور وہ ذمی اور وہ ثلث مومن کی دیت کا ثلث ہے اگر یہودی اور نصرانی ہو اور دیت کے اصول کے جو اصول سے اگر مجوسی ہو اور
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا چند باتیں سمجھو بھائی پھر آگے صرف ترجمہ کر لینا نمبر ایک مقیس ابن ضبابہ کی نانی قاف یا سین مقیس ضبابہ دواد با الف با ہا کی نانی انہوں نے اپنے بھائی ہشام ابن ضبابہ کو قبیلے بنو نجار میں مقتول پایا قبیلے بنو نجار کے علاقے میں مقتول کون ہشام بن ضبابہ اور ان کے بھائی مقیس نے اپنے بھائی کو مقتول پایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی فہر کے ایک آدمی کو بنو نجار کے پاس بھیجا یہی بات کرنے کہ بھائی ہشام بن ضبابہ کا قتل کس نے کیا تمہارے محلے میں ملا بنی فہر کے ایک آدمی کو حضور نے بھیجا بنو نجار کے پاس اگر تم کو قاتل کا پتہ ہے تو مقتول کے بھائی مقیس کے حوالے کرو قاتل تمہارے محلے میں پکڑا گیا ہے لاش ملی ہے تمہیں قاتل کا پتہ ہونا چاہیے پتہ ہے تو ان کے بھائی مقیس کو قاتل حوالے کر دو اور قاتل کا پتہ نہیں ہے تو دیت ادا کرو اور حلف کرو آئندہ کے لیے ارے حلف کرو قسم کھاؤ کیا قسم کھانے کی واللہ ما قتلنا خدا کی قسم ہم نے قتل نہیں کیا ولا علمنا له قاتلا ہم کو اس کے قاتل کا پتہ بھی نہیں ہے اسی حلف کو تو ہی تم نے پڑھا ہے کتب فقہ میں قسام کسی محلے سے قاتل مقتول ملے لاش ملی لیکن قاتل کا پتہ نہیں تو محلے والوں سے قسم لینے کی یہ یہی ہے جو اس حدیث میں آئی تو بنو نجار کے لوگوں نے قسم کھائی سب نے خدا کی قسم ہم نے قتل بھی نہیں کیا ہمیں قاتل کا پتہ بھی نہیں حضور کا حکم دیت ادا کر دیں گے ہم اس سے معلوم ہوا کہ اپنے محلوں کا امن امان حفاظت یہ بھی محلے والوں کی ذمہ داری کہ تمہارے محلے میں مرڈر ہو جائے اور تم کو پتا نہیں، ایسی کیسی غفلت تمہاری، دیت دو تاکہ آئندہ محلے کے امن سکون کو برقرار رکھو، محلے میں کوئی غلط حرکت نہ ہونے دو، بات ہو دے، حضور کا حکم پورا، بنو نجار نے دیت بھی دی قسم بھی کھائی، لیکن غصہ غصہ ہوتا ہے، بھائی کا مرڈر ہوا وہ غصہ مکیس کو بہت دکھا، تو جذبات میں آ کر کے مکیس نے ایک آدمی کو مار ڈالا، اور اونٹ وغیرہ کے اوپر ان لوگوں سے قبضہ کر لیا اور مکہ بھاگ گیا مکیس، یہ سب سے پہلا شخص ہے جو نعوذ باللہ مرتد ہو کر کے مکہ بھاگ گیا، مکیس ابن زبابہ، اور وہی اپنے بھائی کے قتل کا غصہ، حالانکہ دیت مل گئی، قسم مل گئی، سب ہو گیا، لیکن وہ غصے میں آ کر کے وہ فہری کو مار ڈالا، اور مار ڈال کر کے اس کے اونٹ پر قبضہ کر لیا اور مرتد ہو کے مکہ روانہ، یہ اسلام کا اول مرتد ہے۔ تو یہ ہے قتل عمد جو مکیس بن زبابہ کینانی نے کی اپنے بھائی ہشام ابن زبابہ کے انتقام میں، حالانکہ دیت کی رقم بھی حضور نے دلوائی تھی، قسامہ بھی ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی قتل عمد کا ارتکاب کیا غصے میں آ کر کے، کتنا بڑا جرم کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما دے جو آدمی کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر کے مار ڈالے، اس کے ایمان کو جانتا ہے، پھر بھی ایسی چیز سے مارا جس سے عام طور پر آدمی مر جاتا ہے، تلوار، نیزہ، بھالا، بلم، گولی، جس سے آدمی مر جاتا ہے ایسی چیز سے مار ڈالا، تو اس کی سزا ہمیشہ جہنم ہوگی، قاتل کو ہمیشہ جہنم ہوگی، فجزاؤ جہنم خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا، اللہ کا غضب ہوگا قاتل پر، وغضب اللہ علیہ، قاتل پر اللہ کا غضب، ولعنا، اللہ کی رحمت سے دور، وعد له عذابا عظیما، اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ ابھی اس آیت کی یا دوسری ایک آیت سے ظاہراً تعارض ہو رہا ہے، وہ آیت گزری نے ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے سوا اللہ سب گناہ معاف کر دیتے، اور یہاں یہ فرمایا کہ قتل عمد میں دائمی جہنم میں، ایسا کیسا ہو گیا نا ظاہری تعارض، وہاں فرمایا کہ شرک کے کم درجے کے سب گناہ معاف، اور یہاں فرمایا قاتل عمد کو دائمی جہنم، ایسا کیسا؟ جواب نمبر ایک، وَحَذَا مُؤَوَّلٌ بِمَنْ يَسْتَحِلُّهُ، جو قاتل مسلمان کے قتل کو جائز اور حلال سمجھ کے مار ڈالے تو وہ کافر ہو جائے گا اور اس کے لیے دائمی جہنم ہے۔ اس مسلمان کو یہ تو اس کو تو میں مار ڈالوں گا، اس کو تو مارنا حلال ہے صاحب، بس حلال سمجھا کسی کو مار ڈالنا، بس اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، گناہ کو حلال سمجھنے سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ نمبر دو، بِأَنَّ هَذَا جَزَاؤُن جُوزِيَا، آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر قتل عمد پر سزا دینا چاہے تو یہی سزا ہوگی دائمی جہنم کی، انصاف کا تقاضا یہ کہ قتل عمد کے اوپر اگر سزا ہوئے تو دائمی جہنم ہی کی سزا ہوئے، یہ ہیں عدل و انصاف کے قانون کے مطابق سزا کا آیت میں بیان، لیکن اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے وے اور قاتل کو ایمان کی برکت سے کافی زمانہ گزرنے کے بعد جنت میں بھیج دے وے، وہ الگ بات۔ وَلَا بِدَفِ خُلْفِ الْوَعِيدِ، خلاف وعید ہونے میں کوئی اچمبا نہیں ہونا چاہیے کہ بعد میں جو ہے اللہ بھیج دے گئے، اس لیے کہ آیت میں تو فرمایا تھا کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. تیسری رائے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نما فرماتے ہیں آیت ظاہر پر محمول ہے، یعنی قاتل عمد کو دائمی جہنم ہی ہوگی، ظاہر پر ہے. لیکن یہ آیت منسوخ اور ناسک کون؟ من آیات المغفرتی، جن آیتوں میں نفس کلمہ توحید اور ایمان کی دن بنیاد پر مغفرت کی باتیں کہی گئی وہ آیتیں اس کے لیے ناسک کہی جائے گی. چوتھی توجیہ طول مکس مراد ہے، طول مکس لمبے زمانے تک جہنم میں رہنا، اس کو خلود سے تعبیر کیا گیا ہے. بہت لمبے زمانے تک قاتل عمد جہنم میں رہے گا، طول اس کو خالدن سے تعبیر کیا گیا ہے. باقی سزا کیا قتل عمد کی؟ سورہ بقرہ کی آیت نے بیان کر دیا کہ قتل عمد میں قاتل کو قصاصاً مار ڈالیں گے. نمبر دو، اگر مقتول کے رشتہ داروں نے قاتل کو مال لے کر معاف کیا تو قاتل پر دیت آئے گی اور اس کی مقدار پہلے گزر گئی. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جو شخص کسی مسلمان کو جانبوں کو قتل کرے بینکوں کو کہ اس کو قتل کرنے کا ارادہ کرے، ایسی چیز سے جس سے عام طور پر قتل کیا جاتا ہے اور اس کے ایمان کو جانتے ہوئے تو اس کی سزا جہنم میں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ کا اس میں غضب ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اکثر بڑا عذاب طے کر رکھا ہے یعنی آپ کے اندر. اور اس آیت کی تعویل کی گئی ہے اس وجہ سے جو اس کا حلال سمجھتا ہو، یعنی کہ اس کی سزا ہوگی اگر اس کو سزا دی جائے تو.